61 ہجری میں عراق کی سرزمین میں صحرا کا کنارہ، نہر فرات کا مغربی علاقہ، جہاں لاکھوں لوگ ایک مرد کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ محرم الحرام کے 10ویں دن ایک عظیم مجاہدانہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ خون خدا ہے جو خاک کربلا پر گرا ہے۔
کوفہ کی معاشرتی ساخت اس لحاظ سے ایک نرم اور قابل نفوذ ساخت تھی۔
ان کوفیوں کے لیے امام علیہ السلام یا یزید ابن معاویہ کی پیروی کرنا کسی طرح کی اہمیت نہ رکھتی تھی۔
امام حسین علیہ السلام کو آخری خط بنی امیہ کے چاہنے والوں نے لکھے۔
میرے خیال میں اس معاشرے سے متعلق امام حسین کی شناخت ایک کامیاب شناخت تھی۔
وہی غیر یقینی صورتحال سے استفادہ کیا اور کہا، یزید ایسا نہیں ہے
کہ اپنے راستے کی تمام رکاوٹیں اور تمام افراد کو ہٹا دے،
بلکہ وہ صرف احکام کی تعمیل کرتا تھا، منصوبہ سازی کا مرکز دمشق تھا۔
امام علیہ السلام نے انہیں کہا تھا، میں امید رکھتا ہوں کہ ستمگروں کے ساتھ جنگ کا میرا فیصلہ صحیح ہو۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قیام کا ایک معنی یزید کی بیعت نہ کرنا تھا۔
صدائے عاشورا نے دنیا کے ہر مذہب اور ہر ملت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس مرد خدا کے اس عظیم مجاہدانہ اقدام کو آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ یہ کربلا ہے، ہزاروں عاشق زائرین کی وعدہ گاہ، اور ایک ہی نام ہے جو سارے دلوں پر کندہ ہے اور ہر زبان کا ذکر ہے، حسین ابن علی۔ مکہ شہر 60 ہجری کے آخری ایام میں اسلامی معاشرہ اپنے اصلی راستے سے ہٹ چکا ہے اور فساد و گمراہی کا شکار ہو چکا ہے۔ یزید جیسے حکمراں نے اس گمراہی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کی حاکمیت میں اسلامی معاشرے کی تباہی میں کوئی شک باقی نہ بچا۔ امام حسین علیہ السلام مسلمان معاشرے کو اس کے اصلی راستے پر واپس لانے کی خاطر مکہ پہنچے ہیں۔ مکے کے مناسب حالات مددگار ہیں کہ وہ ملک کی دینی اور سیاسی صورتحال سے متعلق لوگوں کے ذہنوں کو صاف کریں۔ لیکن کیا دل حقیقت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا وہ تاثیر جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں وہ نظر آ رہی ہے؟
یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے لوگ اسلامی اقتدار کے حامی اور ان کا ساتھ دینے والے تھے، یا جاہلیت کے اقتدار کی پیروی کر رہے تھے؟ وہ لوگ اسلام کے ساتھ جنگ میں شکست کھا چکے تھے اور اب چاہتے تھے کہ اپنے پرانے اور ماضی کے عقائد کو اسلام کے نام سے دوبارہ رائج کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر وہ چیز جس کو رد کر دیا گیا تھا اور اسے ممنوع قرار دیا گیا تھا، اسے واپس لے آئیں۔
جب امام مکہ تشریف لائے تو انہوں نے وہی بات کی، بیعت نہ کریں۔ دوسری طرف یہاں وہی غیر یقینی صورتحال سے استفادہ کیا۔ آپ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، یزید ایسا نہیں ہے۔ امام یہاں تک آگے بڑھے کہ یزید نے دیکھا کہ اگر حسین ابن علی کو اس سے زیادہ مہلت دی تو حسین ابن علی کی طرف سے پردہ چاک کرنے کا سلسلہ کسی انقلاب کا پیش خیمہ بن جائے گا، لہٰذا مکہ میں قاتلین کا ایک گروہ بھیجا۔
اپنی حکومت کے زمانے میں انجام دی جانے والی امیر شام معاویہ کی کوششیں اب نتیجہ دینے لگی تھیں۔ عمومی اسلامی خطے میں ایک مضبوط اور مستحکم اور متحدہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو امیر شام معاویہ کی حکومت کے لیے مشکل ساز ہے۔ وہاں کے اکثر رہائشی عمومی حکومت کے مخالف ہیں۔ شہر میں ایک اہم خبر گردش کر رہی ہے اور لوگوں کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے، امیر شام معاویہ مر گیا ہے۔
لہٰذا جب معاویہ ہلاک ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ عراق ہے جو رد عمل کا اظہار کرتا ہے، خصوصاً کوفہ۔ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں اس ذلت سے باہر نکالیں، امیر المومنین علیہ السلام کے دور عزت کو پھر سے زندہ کریں۔
کوفہ کی معاشرتی ساخت اس لحاظ سے ایک نرم اور قابل نفوذ ساخت تھی، دوسری طرف وہاں کی فضا اور کوفہ کے فوجی نظام نے انہیں ایک خاص مجاز بنا دیا تھا۔ وہ لوگ خود کو اسلامی فتح اور جنگ کے سپہ سالار تصور کرتے تھے، جنہوں نے ممالک کو فتح کیا تھا اور بہت سارے غنائم حاصل کیے تھے۔ انہوں نے دوسروں کو اسلام کی دعوت دی تھی، ان لوگوں نے خود کے لیے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ایسے حالات تھے کہ کوفیوں کو کسی ایک شخص کے زیر فرمان لانا بہت مشکل تھا۔ اس ترکیب کا نام کوفہ تھا۔
تین دہائیاں گزر چکی ہیں کہ کوفہ ایک بڑا شہر بن چکا ہے۔ یہ شہر ابتدا میں مسلمانوں کی ایک مضبوط چھاؤنی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ فوجی اور بعض سیاسی گروہ جیسے خوارج بھی اس شہر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کوفے کے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس شہر کے بڑوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔
کوفہ میں چونکہ بہت سے اصحاب پیغمبر رہائش پذیر تھے اور مشہور ترین صحابہ وہاں موجود تھے، لہٰذا دوسرے شہروں کی نسبت اس کی اہمیت کچھ زیادہ تھی۔ خاص طور پر کوفہ کی سپہ تھی جس نے ایران کی ساسانی حکومت کو شکست دی اور نہاوند کی جنگ کے جسے فتح الفتوح کہا جاتا ہے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی، لہٰذا دوسرے اہم شہروں کی نسبت اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔
شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں، حقیقت میں کوفہ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہ تھے۔ اس معاشرے میں مختلف طبقے تھے، جیسے دانشور، قاریان قرآن اور فقہا اور علوی شیعہ تھے جو امیر المومنین کے راستے کی حمایت کیا کرتے تھے۔ وہ در حقیقت امیر المومنین اور آپ کے فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے طرفدار تھے۔ کوفہ کے معاشرے میں ایک اور اہم مشکل یہ تھی کہ وہاں خوارج بھی رہتے تھے، وہ مفاد پرست لوگ تھے۔ وہ سب آئمہ اطہار کے قیام میں شک و شبہ پیدا کیا کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خود کو غیر جانبدار بنا رکھا تھا۔ ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کی پیروی یا یزید ابن معاویہ کی پیروی کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔
میرے خیال میں امام علیہ السلام کوفیوں کے ساتھ ایک خاص حکمت کے ساتھ چل رہے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، امام علیہ السلام اپنے بابا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے 6 ماہ کے دوران کوفہ میں رہے تھے۔ میرے خیال میں اس معاشرے سے متعلق امام حسین کی شناخت ایک کامیاب شناخت تھی۔
امیر شام معاویہ سے امام حسین علیہ السلام کی صلح کے بعد اہل بیت مدینہ ہجرت کر گئے۔ انہوں نے آئندہ امویوں کے خلاف انقلاب اور قیام کے انتظار اور آمادگی کی خاطر کوفے کے لوگوں کو دعوت دی۔ اب کئی سال انتظار کے بعد کوفے میں خبر گردش کر رہی ہے کہ جو زمان موعود کی مانند ہے۔ خبر یہ ہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کا انکار کرنے کے بعد مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔
امام حسین علیہ السلام نے بہت عمدہ موقف اختیار کیا تھا، کوفہ کے بزرگوں نے بھی ان کی اطاعت کا اعلان کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے انہیں کہا تھا، میں امید رکھتا ہوں کہ ستمگروں کے ساتھ جنگ کا میرا فیصلہ صحیح ہو، ابھی کوئی حرکت نہ کرنا، خود کو ظاہر کرنے سے پرہیز کرو اور اپنے ارادوں کو چھپا کر رکھو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کا امر فرمایا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کوفہ کے بزرگان اور نمایاں افراد قیام امام سے پہلے ہی آگاہ تھے۔ اور جب امام عالی مقام نے کوفہ چھوڑا تھا تو جانتے تھے کہ دوبارہ اس شہر کی طرف آنا ہے، واپس آئیں گے اور قیام کریں گے۔
کوفے کے بزرگان اور اہل بیت کے محسبین سلیمان ابن سرد کے گھر جمع ہوئے تاکہ معاشرے کے آئندہ سیاسی حالات پر کوئی متفقہ لائے عمل طے کریں۔ سب کی مشترکہ رائے یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دی جائے۔ سلیمان سرد کہتے ہیں، اگر آپ عہد کرتے ہیں کہ ان کی مدد کریں گے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے تو پھر انہیں دعوت دیں، لیکن اگر تم خیال کرتے ہو کہ متفرق ہو جاؤ گے اور ان کی مدد کرنے میں سستی کرو گے تو بہتر ہے کہ انہیں کوئی دھوکہ نہ دو۔ وہاں موجود افراد نے عہد کیا اور طے پایا کہ امام علیہ السلام کو خط لکھا جائے۔ سلیمان کی رائے یہ ہے کہ ہر شخص ایک الگ خط تحریر کرے اور خط کے آخر میں وہ اپنا نام اور دستخط کرے۔
لیکن آپ اس طرف سے توجہ کریں کہ واحد جگہ جہاں سے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہی وہ مناسب ترین شخص ہیں جو ہماری قیادت کر سکتے ہیں اور ہم حاضر ہیں کہ آپ کے حکم پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں تاکہ ان حالات سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور وہ جگہ صرف کوفہ ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ عالم اسلام میں یہ لوگ سب سے زیادہ آگاہ اور واضح ہیں۔
وہ امام حسین کے یاور تھے، ان کے دل امام اور ان کی اولاد کے ساتھ تھے، وہ وحدت اور ہم آہنگی اور راسخ اعتقاد کے ساتھ اپنے عہد پر باقی تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے، اس کے معنی یہ تھے کہ انہوں نے اموی حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور یہ بات جہاد و قیام تھی۔
مکہ شہر میں سن 60 ہجری کے آخری ایام تھے، ماہ رمضان کا 10th دن تھا۔ عبیداللہ ابن مسمی حمدانی اور عبداللہ ابن وال کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے خطوط لے کر پہنچتے ہیں۔ ان خطوط میں تحریر ہے کہ نعمان بشیر دارالعمارہ میں پراجمان ہے، اگر آپ کوفہ تشریف لائیں تو ہم اسے شہر سے باہر نکال دیں گے، ہم آپ کے ہم رکاب جنگ لڑیں گے اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیں گے، امید ہے کہ خداوند عز و جل ہمیں حق پر رہتے ہوئے آپ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کوفہ میں ایک تحریک اٹھتی ہے، یعنی نامہ نگاری کی تحریک، جسے امام عالی مقام کو آئے دن خط لکھے جا رہے ہیں اور روانہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ وہ لوگ بھی خط لکھ رہے ہیں جو گزشتہ زمانے میں بنی امیہ کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے تھے، جیسے شبعث ابن ربیع، عمرو ابن حریث، انہوں نے بھی امام کو خط لکھے۔ امام حسین علیہ السلام کو آخری خط بنی امیہ کے چاہنے والوں نے لکھے۔ آپ اس قسم کی فضا کو کہیں اور نہیں دیکھیں گے۔ بصرہ جو کہ کوفے کا رقیب تھا، اس سطح تک نہ تھا، وہاں کے لوگوں نے امام کو کوئی خط نہ لکھا تھا اور امام کوفے کے بعد بصرہ والوں سے امید رکھتے تھے، نیز یہ کہ امام عالی مقام نے بصرہ کے بزرگوں کو خط لکھا۔
ابھی ماہ رمضان المبارک آدھا گزرا تھا کہ قیس ابن مظہر، عبد الرحمن ابن عبداللہ اور امارت ابن ابی کوفیوں کے بہت سارے خطوط لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ ہر خط کے آخر میں ایک دو یا چند افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں ایک ہی طرح کی بات لکھی گئی تھی، اے فرزند رسول اللہ، آ جائیں کہ عوام آپ کی منتظر ہے اور ان کے دل آپ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، جلدی کریں۔
کہا گیا ہے کہ خطوط کی جو تعداد تھی 12,000 تھی یا کچھ کم یا زیادہ تھی، لیکن ان خطوط کی تعداد اہم نہیں ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ایک خط بھی کوفہ کی سیاسی اور سماجی حالت کو بخوبی بیان نہیں کر رہا تھا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قیام کا ایک معنی یزید کی بیعت نہ کرنا تھا اور وہ اس زبردستی کی بیعت کے دباؤ میں نہ آئے، لیکن وہ معنی جو اس پر ترجیح رکھتا ہے یہ تھا کہ خطوط کے ذریعے کوفیوں کی طرف سے مدد کرنے کی یقین دہانی کے بعد جو اتمام حجت ہو چکی تھی، اس بنا پر امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ امام فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کروں۔
مسلم بن نقیل ان افراد میں سے ہیں جو امام علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے مکے تک آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خطوط کے جواب میں سب سے پہلے انہیں کوفہ بھیجا تھا، تاکہ جہاد و قیام کی خاطر لوگوں کی آمادگی کا اندازہ کر سکیں اور امام کو اس سے مطلع کریں۔ امام علیہ السلام نے مسلم سے فرمایا، اپنے کاموں کو دشمن سے خفیہ رکھنا، اگر دیکھو کہ لوگ اکٹھے اور متحد ہو گئے ہیں تو مجھے اطلاع دو تاکہ میں جلدی کروں، ورنہ انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا۔
اس کام کے لیے جناب مسلم کو انتخاب کرنے کی وجہ، ایک ان کو مورد اعتماد ہونا اور دوسرا امام حسین علیہ السلام سے ان کی قرابت داری ہونا ہے۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ جناب مسلم کو اپنے انصار و مددگار لوگوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر کوفہ بھیجیں، اس لیے کہ جو انصار و مددگار وہاں تھے امام علیہ السلام انہیں جانتے تھے اور ان سے ملاقات کر چکے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خطوط کا تبادلہ کر چکے تھے۔
امام علی مقام ان کے متعلق جو شناخت رکھتے تھے اس کی بنا پر امام ان سے بات نہیں کر سکتے تھے، یا وہ افراد جو امام کے ہمراہ آئے تھے انہیں ان کی شہادت سے بہت پہلے ان کی شہادت کی خبر دے دیتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد وہ افراد خود کو اس کام میں با اختیار نہ سمجھتے۔ اسی طرح اگر امام ان سے کہہ دیتے کہ وہ ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ بات امام کی مدد نہ کرنے پر انہیں ترغیب دلاتی تھی۔ اس وجہ سے امام نے ان پر حجت کر دی، جیسا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، جناب مسلم کا کوفہ میں موجود ہونا امام کے کوفہ آنے کی حجت کو تمام کر رہا تھا۔
سن 60 ہجری کے ماہ رمضان کا وسط آ گیا اور مسلم بن عقیل پہلے مدینہ جاتے ہیں، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت کرتے ہیں۔ 20 دن بعد ماہ شوال کے 5ویں دن کم ترین وقت میں یہ مسافت طے کر کے مسلم کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفے کے لوگ ان کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ یزید کی فاسد حکومت کو سرنگو کر سکیں۔
کوفہ ایسا شہر تھا کہ اسے باہر بیٹھ کر یا دور سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ خلیفۃ المسلمین کو وہاں ہونا ضروری تھا۔ براہ راست اور قریب سے عوام کے معاملات پر نظارت کرتا اور زمام حکومت کو ہاتھ میں رکھتا۔ کوفہ نے اپنے مسائل اور مخالفت کی بنا پر حتیٰ خلیفہ دوم کو بھی مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔
کوفیوں کی جانب سے امام علیہ السلام کو لکھے گئے خطوط سے یزید ابن معاویہ مطلع ہوتا ہے۔ وہ مدینے میں موجود بنی ہاشم کے بزرگان کو خط لکھتا ہے اور اپنے مخالفین کو دھمکیاں دیتا ہے۔ بنی ہاشم نے اس خط کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں خط کی تحریر سے آگاہ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک مختصر خط میں محمد حنفیہ کو لکھا، جان لو کہ جو کوئی بھی میری ہمراہی کرے گا جام شہادت نوش کرے گا، اور جو کوئی میرے ساتھ ملحق نہ ہوگا کامیابی اور آسائش سے دور رہے گا۔
یہاں فتح سے مراد عراق کی فتح یا کسی دوسرے شہر کی فتح نہیں ہے، در حقیقت یہ عسکری فتح حاصل کرنا امام کا مقصد ہی نہیں تھا۔ جو شخص فتح کو رد نہ کرے وہ شہادت کے مفہوم کو بھی رد نہیں کر سکتا۔
پھر فرمایا، جو میرے ساتھ چلے گا وہ شہادت پائے گا، فتح میں شامل ہوگا۔ یہاں فتح سے مراد ایک نئے سلسلے کا آغاز ہے۔ در حقیقت یہ ایک نئی اسلامی تحریک امام، امامت، نبوت کا کردار اصل میں ایک باہم جڑے ہوئے حلقے کی مانند ہے۔ اور یہ تحریک وہی اسلامی محمدی تحریک ہے جس کا سفر تاریخ میں جاری و ساری ہے۔
کوفے میں مختار ابن ابی عبید سقفی کا گھر مسلم کا مرکز قرار پایا۔ کوفے سے گروہ در گروہ لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئے، ان کی باتیں سنی اور گریا کیا۔ سب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی نیابت میں ان کی بیعت کر لی۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔
کوفے میں مسلم بن عقیل کا پہلا قدم یہ تھا کہ انہوں نے کوفہ کے ساتھ محلوں کی پہچان حاصل کی اور ان محلوں کا باہمی رابطہ اور تمام حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیا۔ ہمیں حیرانی نہیں ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نے ان محلوں کا انتخاب کیوں کیا،
جن میں شیعوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے تاکہ جہاد و قیام کے موقع پر اور کامیابی کے لیے وہ مدد کریں۔
جناب مسلم نے امام عالی مقام کو خط لکھا کہ جو کچھ بتا رہا ہوں وہ حقیقت ہے، کوفے کے لوگوں میں سے 18,000 افراد نے میری بیعت کر لی ہے، جب میرا خط آپ تک پہنچے تو کوفے پہنچنے میں جلدی کریں، خداوند کا درود و سلام آپ پر ہو۔
امام علیہ السلام کا فرض تھا، بلکہ سب کا فرض تھا، لیکن سوائے ان بعض افراد کے جو امام علیہ السلام کے ہمراہ تھے، باقی عالم اسلام کے افراد نے اپنے فریضے پر عمل نہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام علیہ السلام اکیلے رہ گئے، اور ان حالات میں امام مظلومانہ مگر شرافت و عظمت کے ساتھ شہید ہوئے۔
کوفے کے گورنر نعمان ابن بشیر نے لوگوں کو مسلم کی بیعت کرنے سے منع کیا۔ کوفے میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو روکنے کی خاطر وہ مسجد میں گیا، اور اس نے امام علیہ السلام کو کوفے میں دعوت دینے سے باز رہنے کی تاکید کی۔ نعمان نے کہا، میری کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا ہے، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔
شیعہ بھی نعمان کی نسبت نرم رائے اور اس کے ساتھ صلح آمیز رویہ رکھتے تھے، اس کی وجہ وہ خود تھا۔ خود اسی کی وجہ سے ایسا رد عمل اس کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اس قسم کے گورنر کا کوفہ میں ہونا شیعوں کے مفاد میں تھا، جو جہاد کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ شیعہ اسے آسانی سے گورنری کے عہدے سے ہٹا سکتے تھے۔
کوفے میں بنی امیہ کے حامیوں کو اندازہ ہو گیا کہ نعمان امام علیہ السلام کے طرفداروں کے ساتھ مقابلے کی سکت نہیں رکھتا۔ یزید کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے، اور سرجون رومی کے ساتھ مشورہ کرتا ہے تاکہ کوئی راہ حل ڈھونڈ سکے۔ مشاور تجویز پیش کرتا ہے کہ نعمان کو ہٹا کر عبیداللہ ابن زیاد کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا جائے۔ یزید کو عبیداللہ کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن ابھی اس کو گورنر لگانے کے سوا اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
یزید ضروری سمجھتا تھا کہ تمام رکاوٹوں اور سارے افراد کو اپنے راستے سے ہٹا دے، وہ امر الہی اور مقدس شریعت سے دور ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لیے خاص شریعت گڑھ لی تھی۔ اس کا اصل مقصد حکومت اور قدرت تھا، لہٰذا اس کے لیے ہر چیز مباح ہو گئی تھی۔ جب ہر چیز مباح ہو جائے تو ہر طرح کا دینی، اخلاقی، روحانی اور انسانی مفہوم تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جرم، گناہ، ہیلہ گری، دھوکہ دہی معاشرے میں ایک رائج اصول کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس چیز کو وہ اپنا شرعی اور قانونی حق سمجھتا تھا، پھر وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے تاکہ اس کا تسلط قائم رہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے مخالفین کا قلاقمہ کرنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔
یزید کے اس حکم کی بنا پر بصرہ کے علاوہ کوفے کی گورنری بھی عبیداللہ ابن زیاد کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یزید نے اپنے خط میں عبیداللہ سے کہا، مسلم کو تلاش کر کے اسے گرفتار کرنے کے بعد یا اسے قتل کر دے یا شہر بدر کر دے۔
میں معتقد نہیں ہوں کہ عبداللہ ابن زیاد ایک سیاسی قائد تھا، وہ حکومتی برسر اقتدار طبقے کا جزو تھا۔ وہ ابن زیاد ایک خونخوار شخص تھا، اس نے ان جرائم کا نقشہ نہ بنایا تھا بلکہ وہ صرف احکام کی تعمیل کرتا تھا، منصوبہ سازی کا مرکز دمشق تھا۔
امام حسین علیہ السلام کے قیام کے خلاف بند باندھنے کے لیے یہ انتصاب پہلا قدم تھا۔ ابن زیاد منصب و مقام کے نشے میں بدمست اور مجذوب ہو کر سفر کے لیے نکلتا ہے۔ دوسری طرف کوفے کے لوگ چشم برا تھے کہ امام علیہ السلام یا ان کے نمائندے کوفے تشریف لائیں، لیکن کیا کوفی امام علیہ السلام کے ساتھ باندھے گئے اپنے عہد پر باقی رہیں گے، یا عبیداللہ کی دھمکیوں اور سختیوں کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے؟